السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 547. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم عقیدے ہی میں یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک مومن کا معاملہ کیسے ہوتا ہے، یہ ایک مسلمان جو صحیح عقیدہ رکھتا ہو وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو دینی فریضہ اس کے ذمے ہے وہ ادا کرے گا. یعنی اہل سنت کا فرض ہے کہ نماز با جماعت ادا کرے، امت کی خیر خواہی کرے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے. جی، اور کچھ مصیبت آئے یا مشکلات آئے تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر راضی رہے. یعنی عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. خیر خواہی میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے. نماز خود بھی باجماعت ادا کرے گا اور اس کو قائم کرنے کی کوشش بھی کرے گا، یعنی دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے گا. پھر اگر کسی اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ اٹھے اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ یہ بھی ایمان میں سے ہے اور عقیدے میں سے ہے. کیونکہ جسم کے جب کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس کا درد محسوس کرتا ہے. پھر اس کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ مصیبت کے وقت وہ صبر کرتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وہ خاتون جو مصیبت پہنچنے پر وہاں کھڑی تھی اور رسول اکرم کی بات اس نے نہیں سنی، تو تب رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، خوشحالی میں شکر ادا کرے. اور خوشحالی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے، یعنی جو اللہ تعالی کی قضا، جس کو ہم کہتے ہیں نا قضا مطلب فیصلہ، تو اللہ تعالی کا جو فیصلہ ہے انسان کے حق میں وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہو سکتا. یہ بات پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہو، بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا نفع نہیں ہے، یا بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، دکھ سکھ ہے، بظاہر ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا، لیکن یہ اسی فیصلے میں ہمارے لیے خیر تھی. یعنی اللہ تعالی نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا اسی میں ہمارے لیے خیر تھی. تو اس پر صبر کرنا اس پر واجب ہے، اور زبان سے شکایت نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اور مصیبت کے وقت اپنی زبان پر قابو رکھنا بے انتہا ضروری ہے، بلکہ تمام اعضاء پر قابو رکھنا ضروری ہے. کیونکہ کچھ لوگ گال پیٹتے ہیں، کچھ لوگ ران پیٹتے ہیں، کچھ لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں، یعنی سینہ پھاڑتے ہیں یا جو کپڑے پہنے اس کو پھاڑتے ہیں. لہٰذا یہ سب کس میں آئے گا؟ ناشکری میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ رہنے کے معنوں میں آئے گا. تو صبر ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے جس کو آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. اور شکر بھی ایک بہت اعلیٰ مقام ہے کہ مشکل ہو یا پریشانی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اپنی زبان سے ہر حال میں الحمدللہ کہے. حالانکہ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ کتنی مشکل میں ہم اپنے آپ کو کیسے الحمدللہ کہنے پر راضی کریں. تو یہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن میں، سورہ زمر میں، کہ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو جب انسان کو اس بات کا علم ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ مصیبت پر صبر کرے گا اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرے گا. قضا کے معنی، قضا کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے. پہلا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اس کی قضا اور وصف ہے اور اس پر ہر حالت میں راضی ہونا واجب ہے. وہ قضا دینی ہو یا کونی، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے وہ، یعنی مصیبتوں کا آنا دینی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے یا دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے جو واقعات پیش آتے ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی ربوبیت پر پورے راضی ہونے کے تعلق سے ہے۔ دینی قضاء کی مثال اس کا کسی چیز کے بارے میں وجوب یعنی واجب ہونا، تحریم یعنی حرام ہونا، حلت یعنی حلال کا فیصلہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کن حکم فرمایا ہے کہ نہ عبادت کرنا مگر صرف اسی کی۔ اور کونی قدا کی مثال اس کی طرف سے نرمی، شدت، غنی، فقر، صلاح، فساد، حیات اور موت کا فیصلہ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا میں فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم صادر کیا، اور بنی اسرائیل ہی میں ہے وَقَدَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور بڑی بڑی قسم کی سرکشی کرو گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ ہو کر ہی رہنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ایسا ایسا فساد کریں گے یا ایسے ایسے معاملات میں گھریں گے، اور یہی وہ چیز یا کام کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں یا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ دوسرا معنی مقدی، یعنی جس چیز کا فیصلہ کیا گیا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس چیز کا شرعاً فیصلہ کیا گیا اس پر راضی ہونا اور اسے قبول کرنا واجب ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ جس کام کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور منع کی ہوئی چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تو پھر وہ حلال سے لطف اندوز ہوگا، یعنی اس کو اس میں مزہ آئے گا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کی ہے۔ دوسری قسم جس چیز کا قونی طور پر فیصلہ کیا گیا، اگر وہ اللہ کا فعل ہے، جیسے کہ فقر ہے، بیماری ہے، قحط ہے، ہلاکت وغیرہ ہے، جیسے طوفانوں کا آنا، ڈیزاسٹر، بارش کا طوفان کی شکل میں بدل جانا، یا پھر غریبی ہے، محتاجی ہے، بیماری ہے، قحط ہے، ہلاکت ہے، تو اس پر راضی ہونا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر وہ بندے کا فعل ہے تو اس میں پانچ احکام واجب ہوں گے: واجب پر راضی رہنا واجب، مستحب پر مستحب، اور مباح پر مباح، مکروہ پر مکروہ، اور حرام پر حرام ہے۔ یعنی بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ایسی مصیبت پہنچی ہو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل راضی نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کو زبان سے ایسی کوئی چیز نہیں نکالنی ہے۔ یعنی آپ کو ہو سکتا ہے وہ چیز ناپسند آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو اپنا نقصان پسند نہیں آتا، تو لیکن زبان سے کچھ بھی نہ کہنا، ہر حال میں اس پر خاموش رہنا اور اللہ تعالی کی رضامندی پر راضی ہو جانا۔ اہل سنت والجماعت کی صفت کے لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دینا، وہ لوگوں کو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دیتے ہیں، یعنی پاکیزہ اور عمدہ اخلاق۔ کریم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ہم نو چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ اور اشرف ہو۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا، بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم کو انہوں نے کہا تھا کہ انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، کریم کے بیٹے کے بیٹے ہیں۔ یعنی جب ان کو کسی کی بہت تعریف کرنا ہوتا تھا تو اس کو کرم کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور اسی لیے شراب کی محبت میں وہ اتنے زیادہ مبتلا تھے کہ انگور کو کرم کی بیٹی کہا کرتے تھے یا کرم کہا کرتے تھے۔ تو کریم جو سب سے زیادہ عمدہ اور اشرف ہو۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی قبیل سے ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے عمدہ مال سے بچانا، اس میں بھی کریم کا لفظ، کرام کا لفظ آیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل یمن سے زکات وصول کرنے کا حکم دیا تھا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور یہ انسان کی اندرونی صورت سے عبارت ہے، یعنی کوئی ظاہری پرسنالٹی نہیں ہے یہ خلق، مثلاً عادات اور جو طبیعت ہوتی ہے۔ اہل سنت اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کا اندرون عمدہ اور پاکیزہ ہو، وہ جود و کرم اور شجاعت اور دلیری کو پسند کرے، صبر کرے اور اپنے اندر قوت اور برداشت پیدا کرے، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، کھلے دل اور اطمینان قلبی سے ملے۔ یہ سب چیزیں مکارم اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ یعنی عقیدے میں آپ دیکھیں، پیچھے ہم نے بڑی بڑی باتیں پڑھی کہ عقیدے میں کیا چیزیں آتی ہیں، کہ جو ہمارے اخلاق کو سنوارتی ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، رسول اکرم کا جو مقام ہے وہ ان کو دینا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دینی معاملات ہیں یا دنیاوی معاملات ہیں، اس میں ایک مومن کا طرز عمل، رویہ، اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کا عقیدہ تو اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، رسول اکرم سے سچی محبت کرتا ہو، اللہ سے سچی محبت کرتا ہو، اس کے اندر کوئی شرک اور بدعات بھی نہ ہو، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بہت منہ پھٹ ہے، بہت تیز و ترار ہے، لوگوں سے ہر دفعہ بس لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے، تو کیا ایسا مومن فائدہ مند ہو سکتا ہے بھلا، چاہے وہ شرک نہ بھی کرے تو بھی؟ یعنی ایک مومن کو عقیدے کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اچھا ہونا چاہیے، یعنی اس کو شرک سے پاک ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ بد اخلاق ہو؟ ایسا سکھایا گیا ہے ہمیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی تھی، میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ جواب دیتے جائیے پلیز۔ رسول اکرم نے جیسے صحابہ کی تربیت کی تھی، تو کیا رسول اکرم نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ تم شرک نہ کرو، باقی جو چاہے کرتے پھرو، ایسا کہا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کو اچھے اخلاق سکھائے تھے، اچھے آداب سکھائے تھے، بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا تھا، لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے بتایا تھا۔ آپ نے کبھی اپنی بیویوں کو ڈانٹا یا بد اخلاقی سے پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی بھی نہیں۔ ایون دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے۔ تو ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، یعنی اس کو عقیدے کے لحاظ سے بھی اس کا اخلاق کیسے ہو؟ یعنی ایک شخص ہے جس کا عقیدہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن وہ بہت ہی بد اخلاق ہے، تو کیا اس کا عقیدہ ہونا اچھا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ تو قریب ہی نہیں آئیں گے نا، اس سے دور بھاگیں گے، لوگ کہیں گے اچھا ہم ایسے ہی بھلے پھر۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ عقیدے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بدعات نہ کریں، بلکہ عقیدے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق بھی درست ہو، مصیبت پر صبر کریں، نعمتوں پر شکر ادا کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں، کھلے دل اور اطمینان قلبی سے ملیں۔ واقعی میں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگ دل میں کچھ چھپائے ہوتے ہیں اور سامنے بڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، تو منافق کا چہرہ ہوتا ہے کہ وہ دو چہرے رکھتا ہے منافق، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، جبکہ مومن کا معاملہ کیسا ہے کہ وہ کھلے دل سے ملتا ہے، اطمینان قلبی سے ملتا ہے۔ تو محاسن اعمال کی دعوت دینا، ان کا تعلق جوارح کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اعمال، یعنی ایسے عمل میں شامل ہے، یعنی اگر آپ کوئی بھی کام، اچھا کام کریں، تو ایک طرح سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ سجدہ نہ کریں، ابھی فی الحال نماز نہ پڑھ رہے ہوں کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہوا، لیکن آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے نیک اعمال میں شمار ہوگا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کریں تو ہر چیز پھر کیا ہو جائے گی، ایک عبادت ہو جائے گی۔ خرید و فروخت ہے، لین دین ہے، تو جو اہل سنت ہے وہ ہر معاملے میں سچائی سے پیش آتے ہیں، خیر خواہی اختیار کرتے ہیں، جھوٹ سے، خیانت سے دور رہتے ہیں، لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ہے محاسن اعمال، کہ صرف مسجد میں آپ نیک بن کر نہ رہیں، مدرسے میں آپ صرف نیک بن کر نہ رہیں، بلکہ معاشرے میں جہاں کہیں آپ چلے پھریں، جائیں آئیں، آپ کے معاملات ہو، آپ کی شاپنگ ہو، آپ کا کوئی چیز بیچنا ہو، یعنی چاہے آپ بائر ہیں یا سیلر ہیں، ہر حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنا ہے۔ اسی لیے حسن اخلاق کے مالک کو کامل ایمان والا کہا گیا ہے۔ تو رسول اکرم کے ارشاد کے مفہوم پر جو اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق ان سب سے اچھا ہو، سبحان اللہ، واقعی میں کتنی اچھی بات ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا، وزن کرنے کے وقت عمل نامے میں؟ نماز، روزہ، اخلاق کا ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، حسن اخلاق کا ہوگا، آپ کے اخلاق کو سب سے زیادہ وزن دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم کی حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق کے مظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو تسلیم کیا جائے، اس کے سامنے سرنڈر کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے۔ اور مخلوق کے ساتھ خوش اخلاقی کا تعلق ہے، تو کہا گیا کہ اس سے مراد ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، ہمیشہ دیتے رہنا، ان کو تکلیف دینے سے باز رہنا، اور ان سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ اس طرح سے بندہ مومن کسی دوسرے بندہ مومن کو اذیت نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے اخلاق سے اس کو خوشی دیتا ہے. پھر وہ اس بات کی بھی دعوت دیتے ہیں کہ قطع تعلقی کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کریں، محروم کرنے والے کو عطا کریں، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں. یعنی وہ قرابت دار جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا آپ پر واجب ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں یعنی برائی کر رہے ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں. تو مومن صرف صلہ رحمی کرنے والوں کے ساتھ ہی صلہ رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتا ہے. رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے. ایک آدمی نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرا قرابت دار ہے، میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں جبکہ وہ میرے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس پر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بات درست ہے تو گویا تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے، اور جب تک تو اس حالت پر رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. سبحان اللہ. تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا لازماً، اور وہ باہر والوں سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئے گا، صلہ رحمی کرے گا. اور صلہ رحمی اسپیشلی جو جتنے قرابت دار ہوں گے یعنی جتنے قریب کا رشتہ ہوگا اتنے زیادہ وہ حقدار ہوں گے اس بات کے. اور اس وقت میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا بدلہ اسے دیا کرو. یعنی جو شخص تجھ سے تیرے حق کی ادائیگی روک دے تو اسے بھی دے، اس کے بدلے کے طور پر تجھے اس کا حق نہیں کہ اسے تو روکنا چاہیے تنہیں. تو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کو معاف کر دو. تو یہ اخلاق ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ اگر کوئی زیادتی کرتے تب بھی آپ اس کو معاف کر دیں. جیسے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انتقام لینے پر قادر ہو انسان اس کے باوجود بھی انتقام نہ لے، قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دے تو اس کا جنت میں ٹھکانہ بتایا گیا ہے. کیوں انسان کیوں معاف کرتا ہے؟ آپ دیکھیں برائی کا بدلہ اچھائی سے کیوں دیتا ہو؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی اسی طرح سے آخرت میں درگزر فرمائے گا، میری غلطیوں سے صرف نظر کرے گا. اور اصلاح کرنے والے کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب دیتا ہے. اور آپ دیکھیں نا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو وہ سامنے والا خود بخود ہی شرمسار ہو جاتا ہے، خود بخود شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پھر واپس آپ کے ساتھ برائی کبھی نہیں کرے گا. کم از کم وہ دل ہی دل میں تو ضرور شرمندہ ہوگا کہ میں کیسے کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں اور وہ سامنے والا میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے. سورۃ فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اچھائی سے ٹال دیا کریں تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ کوئی دلی دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی باتیں بتائی نا قرآن میں کہ تم کسی دشمن کو دوست بنانا چاہتے ہو تو یہ رویہ اختیار کرو، یہ اخلاق اپناؤ تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور رسول اکرم کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. سمامہ بن اسال کے آپ کو واقعہ یاد ہوگا، وہ رسول اکرم کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے اور مکہ والوں سے انہوں نے کچھ معاہدہ کر لیا تھا. جب آئے تو صحابہ نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا، ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا اور دو تین دن وہ وہاں بندھے رہے، لیکن رسول اکرم برابر ان کو دعوت دیتے رہے اور مسکرا کر ان سے ملتے رہے. صحابہ نے کہا بھی کہ رسول اللہ یہ تو آپ کے قتل کی غرض سے آئے تھے، لہٰذا ابھی آپ حکم دے ہم ان کا سر قلم کر دیتے ہیں. رسول اکرم نے کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو. اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک اچھائی کا معاملہ کریں گے. تو رسول اکرم نے دو تین دن تک ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے برابر مسکرا کر ملتے رہے. آخر کر آپ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. وہ گئے، کہا جاتا ہے مدینہ کے قریب میں جو وہاں پر کوئی پونڈ تھا وہاں پر جا کر وضو کیا یا غسل کیا اور واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور کہا کہ واللہ یہاں آنے سے پہلے، مدینہ میں آنے سے پہلے مجھے آپ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں تھا میرا، یعنی آپ سے بڑھ کر کسی سے دشمنی نہیں تھی، اور اب مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز اور محبوب کوئی شخص نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے دشمن کو دوست میں بدل دیا، وہ بھی دلی دوست. اور پھر جا کر انہوں نے مکہ والوں سے جو ان کا معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا اور غلہ روک دیا. تو مکہ والوں کو بہت تکلیف مشکل ہو گئی، تب انہوں نے رسول اکرم سے ریکویسٹ کر کے واپس غلہ جاری کروایا. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاق. اور رسول اکرم کی پوری سیرت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری سیرت آپ کو یہی اخلاق نظر آئے گا. لیکن کیا آج ہم مسلمانوں میں پریکٹیکلی یہ اخلاق نظر آتا ہے آپ کو؟ हम तो अपने आज तो अपने अपनों ही के दुश्मन हुए हैं, इतना हसद है, इतना इतनी जलन है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पसंद नहीं करता है, इतना हासिद है, दूसरे से जलता है, इवन दीनदार लोगों में भी ये तासुब पाया जाता है, ये जलन और हसद पाई जाती है, कितने दुख की बात है। हमें तो खुले दिल से लोगों को वेलकम करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो एक मोमिन का ये अखलाक होता है कि वो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन अफा व असलहा, बस जो शख्स माफ कर दे और इसलाह करे, यानी उसे माफ करने से इसलाह होती है, तो ये अफजल है। फिर उसका अखलाक यह था कि वालदेन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो वालदेन के साथ हुस्ने सलूक करे। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया व बिलवालिदैन इहसाना, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक न ठहराओ, और वालदेन के साथ एहसान करो। तो अल्लाह ताला की इबादत के हुक्म के फौरन बाद ही वालदेन का हक आता है। और अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहां पर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल की इताअत का भी हुक्म दिया, क्योंकि हम इबादत करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, या कैसे मालूम करेंगे कि अल्लाह ताला की इबादत कैसे की जाती है, जाहिर सी बात है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमको पता चलेगा। तो अल्लाह ताला की इबादत रसूल अकरम के तरीके के मुताबिक, लिहाजा रसूल अकरम का भी हक अदा हो जाता है, उनसे मोहब्बत, उनकी इताअत। तो इबादत भी किस तरीके से की जाएगी, रसूल अकरम के तरीके के मुताबिक की जाएगी, वरना वो इबादत भी काबिले कबूल नहीं होगी। और अल्लाह ताला और रसूल के हक के बाद फिर वालिदैन का हक आता है, खुसूसन वालिदैन में वालदा का, क्योंकि वालिदैन ने कितनी तकलीफें उठाई अपने बच्चों के लिए। और ये बात हम में से हर कोई जानता होगा, जो भी साहिब औलाद है वो इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि एक माँ जो बोझ उठाती है 9 महीने पूरे तकलीफ से, और उसके बाद 2 साल दूध छुड़ाने को लगते हैं, और सिर्फ वो 2 साल की बात नहीं होती, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, यानी जब तक वो टीनेज तक नहीं आ जाता, माँ को उसका हर तरह से ख्याल रखना होता है। कैसे माँ अपनी नींद कुर्बान करती है, उसको दूध पिलाने के लिए बार बार उठती है, उसको जब वो गंदगी फैलाता है तो उसकी गंदगी साफ करती है, कौन कर सकता है भला ये बताइए। लेकिन उन्हीं वालिदैन को हम भूल जाते हैं। वस्सैनल इंसान भी वालिदही इहसाना हमलत हु उम्मुहु कुरहा, और हमने इंसान को ताकीद हुक्म दिया है कि वो वालिदैन के साथ नेक सलूक करता रहे। उसकी माँ ने उसे बड़ी मुशक्कत के साथ पेट में रखा और उसे बड़ी मुशक्कत के साथ पैदा किया। सुभान अल्लाह, यहाँ पर हुक्म नहीं है कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा गया, बल्कि वस्सैनल इंसाना वसीयत के साथ, यानी ताकीद के साथ हुक्म दिया, यानी एक और एक्स्ट्रा जुमला है इसमें। और ये बात पर हम गौर ही नहीं करते कि वसीयत होता है ताकीदी हुक्म, ताकीद करके किसी बात को मनवाया जाए, हुक्म दिया जाए उसका। और ये जो अखलाक बेहतर करने की बात है, ये तो उसी वक्त हो सकती है जब हम अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने आप को अच्छे अखलाक में ढालते चले जाएं। एक और जगह अल्लाह ताला सूरह लुक्मान में फरमाते हैं, वस्सैनल इंसान बिवालिदैही हमलत हु उम्मुहु वहनन अला वहन, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में ताकीद हुक्म दिया, उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी उठाकर उसे अपने पेट में रखा। सुभान अल्लाह, वाकई में जब हम खुद उस दौर से, उस स्टेज से गुजरते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारे वालिदैन की क्या वैल्यू, हमने उनकी क्या वैल्यू हो, और हमने उनकी कैसे कदर करनी चाहिए, कैसे खदमत करनी चाहिए। कि माँ दौरान हमल भी मुशक्कत उठाती है, वदे हमल के बाद भी मुशक्कत उठाती है, डिलीवरी के बाद, और माँ बाप दोनों की मोहब्बत और शफकत होती है, लेकिन माँ ज्यादा तकलीफ से गुजरती है, और इसी बिना पर माँ ज्यादा शफीक होती है अपने बच्चे पर, आपने देखा होगा। हालांकि बाप भी बहुत कुछ करता है, वो कमाता है, अपनी दिन रात की मेहनत एक करता है, सुबह उठकर जाता है, अपने बच्चों को कमाकर खिलाता है, उनकी हर जरूरत को पूरी करता है, तो बाप भी हकदार है, लेकिन माँ ज्यादा हुस्ने सुलूक की और हुस्ने सोहबत की हकदार है। एक आदमी कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मेरी हुस्ने सोहबत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया शायद तेरी माँ। वो कहने लगा फिर कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। आपने चौथी दफा फरमाया फिर तेरा बाप। सही बुखारी की हदीस है और सही मुस्लिम में भी इसको रिवायत किया गया है। आप सोचें, लेकिन ये हदीस हमारे सरों के ऊपर से ऐसे ही गुजर जाती है, हम इसको एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, हम तो करते हैं ना, हालांकि हम कोई हक वक अदा नहीं करते। تو باپ بھی بہت مشقتیں برداشت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، دن رات اپنے چین سکون کو ایک طرح سے قربان کرتا ہے، نیند قربان کرتا ہے، دھوپ ہو بارش ہو کام کاج کے لیے باہر جاتا ہے، اور جو کچھ کماتا ہے سب کچھ لا کر اپنے بیوی بچوں کے لیے وقف کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ تو اولاد پر ماں کا بھی حق ہے اور باپ کا بھی، اور یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ تو بچپن کا بھی حق ہے، بات کا بھی حق ہے، جب تو ہم کو اپنے نفع نقصان بھی نہیں معلوم ہوتا، کون ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا؟ ہمارے والدین۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اس بات کو مقدم رکھا۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ میں نے کہا اس کے بعد فرمایا سبیل اللہ جہاد کرنا، یعنی تھرڈ نمبر پر جہاد کو رکھا اور پہلے نمبر پر وقت پر نماز ادا کرنا ہے، اور جہاد سے پہلے کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو لہٰذا والدین سے مراد ماں باپ دونوں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں دادا دادی بھی آ جاتے ہیں، تو ان سے حسن سلوک تو کیا جائے گا لیکن وہ ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ماں نے یا ماں باپ نے جو مشقت اٹھائی ہے یا جو تکلیف اٹھائی ہے ان کی نگہبانی میں، ان کا خیال رکھنے میں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہاں، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے جو یہاں پیچھے آئے نا آیت میں، تو بر کا کیا معنی ہے؟ تو بقدر استطاعت خیر و بھلائی کرنا اور برے سلوک سے باز رہنا، اس کے معنی میں ہے، یعنی والدین پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا، خندہ پیشانی سے ملنا، ان سے خوبصورت انداز میں گفتگو کرنا، ان کے ساتھ خوبصورت رویے کا مظاہرہ کرنا، اور ہر وہ کام کرنا جس سے انہیں راحت اور سکون حاصل ہو، یہ سب کچھ بر کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اسی لیے یہ قول راجح ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، مگر یہ اس صورت میں جب اس سے اولاد کو کوئی نقصان لاحق نہ ہوتا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بالکل برعکس تصویر نظر آتی ہے معاشرے میں۔ میری جب بھی بات ہوتی ہے انڈیا، تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایک واقعہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نے فلاں کے والدین کے ساتھ یہ بدتمیزی کی یا یہ برا رویہ رکھا۔ ابھی ایک واقعہ، یعنی یہ کوئی آنکھوں دیکھا یہ سنا سنایا واقعہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی قریبی لوگوں کا واقعہ ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، کہ والدہ ناراض ہو کر آ گئی تو تینوں بیٹوں اور بہوؤں نے ان کو واپس بھی نہیں بلایا، اور تینوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس رہے ہی نہ۔ کہتے ہیں، بیٹا کہتے کہ اچھا بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں والدہ کی وجہ سے، اگر میں والدہ کو اپنے پاس رکھوں گا تو بیوی چلی جائے گی۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ہمارا آج ماجرا اور کیا ہمارا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ بہت سارے آج کل بچے یہی کرتے ہیں، بلکہ بوڑھے والدین ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے، والدین ان کو بوجھ نظر آتے ہیں۔ ایک اور واقعہ جو قریبی سننے میں آیا، بہت ہی قریبی لوگوں کا، کہ ماں اور باپ دونوں تھے اور ان کو بہت سارے بیٹے تھے، لیکن 8-9 بیٹوں میں سے کوئی ایک ساتھ والدین کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، دونوں مطلب یعنی ایک طرح سے بیڈ ریڈن تو نہیں کہہ سکتے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے ہی کرتے تھے، لیکن پھر بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو ایک بیٹا اپنے ماں کو اپنے پاس رکھتا تھا، دوسرا بیٹا باپ کو اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس طرح سے باری چینج ہوتی تھی ایک ایک مہینہ۔ یعنی آپ دیکھیں، بڑھاپے میں انہوں نے میاں بیوی کو تک جدا کر دیا، ایک ساتھ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ گھر میں رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے نا۔ ابھی میری کسی سے بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم کو بڑھاپے میں الگ الگ مت کر دینا، کیونکہ دو بیٹے تو ایسا نہ کرنا کہ ایک بیٹا ماں کو لے جائے ایک بیٹا باپ کو لے جائے، ہم زندگی بھر ساتھ رہے، لہٰذا ہم کو آخر میں بھی ساتھ ہی میں رکھنا، یہ ظلم نہ کرنا ہم پر۔ کیسے کیسے خون سفید ہو جاتا ہے نا، کیسے مطلب سمجھ بھی نہیں آتا اسے کیسے ہوتا ہوگا، کیسے دل گوارا کرتا ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک، جو ماں باپ نے تمہارے لیے دن رات قربانی دے کر تم کو پڑھایا لکھایا، تم کو اس یہاں تک پہنچایا، اور تمہیں وہی ماں باپ کو رکھنا بھاری ہو رہا ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ तो उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है कि अक्सर लोग वालदेन के साथ हुस्न सुलूक का मुजाहरा नहीं करते बल्कि वो उनके नाफरमान वाक़े हुए हैं। लोग अपने दोस्तों के साथ तो हुस्न सुलूक करते हैं, उनके साथ बैठने से उकताते नहीं, मगर अपने माँ बाप के साथ थोड़ी देर बैठने से भी उकता जाते हैं। यूं लगता है जैसे कि वो आग के अंगारे पर बैठे हों। और आपने देखा होगा यही सिचुएशन, यानी मुझे ये मंजर याद आ रहा है कि बच्चे वैसे सब टिकाते हैं बस थोड़ा सा अपनी पीठ बैठने के लिए, और बस ऐसे ऐसे बैठते हैं जैसे अभी उठकर भागना है यहाँ से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी बच्चे से मुराद मैं यहाँ अच्छे बड़े बड़े औलाद की बात कर रही हूँ जो खुद शादीशुदा हैं। तो ऐसा शख्स फिर समझे वालदेन के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला नहीं है, ना ही हुस्न सुलूक से पेश आने वाला है। और वालदेन के साथ हुस्न सुलूक करने वाला आखिरत में तो सवाब अजीम से नवाजा जाएगा, लेकिन उसे उसका सिला दुनिया में भी मिल जाता है। और जिस तरह के अवाम कहते हैं हुस्न सुलूक और नाफरमानी ऐसा कर्जा है जो जल्द ही वापस मिल जाता है। अगर आप अपने वालदेन के साथ अच्छा सुलूक करेंगे तो आपकी औलाद आपके साथ यही रवैया अख्तियार करेगी, और अगर आप उनकी नाफरमानी करेंगे तो आपकी औलाद भी आपकी नाफरमानी साबित होगी। तो अहले सुन्नत वालदेन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म देते हैं, फिर वो सिला रहमी का भी हुक्म देते हैं। यानी वालदेन के बाद अब जो दर्जा बदर्जा रिश्तेदार आते हैं उनके साथ सिला रहमी की जाए। वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि कता रहमी जन्नत से दूरी है और सिला रहमी जन्नत में जाने का जरिया है। सूरह मोहम्मद में आता है فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ। आया तुमको ये एहतमाल है कि अगर तुम हाकिम बन जाओ ये कि तुम जमीन में फसाद बर्पा कर दो और अपने रिश्ते नाते तोड़ डालो, यही तो वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, सो उसने उन्हें बहरा कर दिया और उनकी आंखों को अंधा कर दिया। और हदीस में आता है सही बुखारी में कि कतअ रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो कुरान और सुन्नत में सिले का लफ्ज बहुत दफा आया है, तो उसका जो आम मानी है वो क्या लिया जाएगा कि एक दूसरे से मिलना जुलना, ताल्लुक रखना, और जो इस ताल्लुक को तोड़ेगा वो कतअ रहमी में शुमार होगा। तो जब अगर कोई आपके रिश्तेदार हो वो परेशानी में मुब्तला हो, फकर फाका से दो चार हो, और अगर आप मालदार हो तो आप उनके साथ सिला रहमी करेंगे, उनकी माली मदद करेंगे और अपने हालत के मुताबिक उन पर खर्च करेंगे। अगर वो खाते पीते लोग हों तो उस सूरत में उनसे मेल जोल रखना, मुलाकात करते रहना, ये सिला रहमी में शुमार होगा। लेकिन हम जानते हैं कि सिला रहमी का रुझान बहुत ही कम हो गया है, लोग इस कदर अपने कामकाज में मसरूफ हैं या अपने खुद के लिए मसरूफ हैं कि किसी को किसी की खबर नहीं होती। तो रिश्तेदारों की हालत से आगाह होना ये भी सिला रहमी में आता है, और उनकी मुश्किलात से वाकिफ होना, बाखबर होना, ये भी सिला रहमी में आता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब कुछ आज मफकूद है ही नहीं, जिस तरह की मुकम्मल सिला रहमी भी अक्सर लोगों में मफकूद है। अब तो कोविड के बाद से मुझे लगता है ज्यादा ही बुरे हालत हो गए हैं। पहले तो भी मेल जोल मुलाकात कुछ ना कुछ रहता था, अब तो फोन ने इतना बिजी कर दिया है कि बस एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर देने से ही काफी समझते हैं, बस न बातचीत करना, न मुलाकात करना, न अपने घर बुलाना। पहले आप देखिए रिश्तेदारों में कैसा होता था कि अगर घर के जो करीबी लोग हैं जैसे फूफी है, खाला है, मामू है, चाचा है, ताया है, अगर वो मिलने आते थे तो उनको खाने पर रोका जाता था और खाना खिलाए बगैर भेजा नहीं जाता था, है ना। लेकिन आज ये हालत है, पहले बगैर बताए आ जाते थे घर पर, ठीक है वो भी थोड़ा सा मुश्किल होती थी लेकिन कम से कम मोहब्बत थी उसमें। करीबी लोग तो बगैर बताए भी आ सकते थे ना, पहले तो फोन वगैरह भी नहीं था, लेकिन अब तो अगर कोई फोन किए बगैर आ जाए तो कितना बलाए जान समझते हैं उसको, कितना उसको बोझ समझा जाता है ना। और बस एक कप चाय की प्याली पिला दे तो उस पर ही बहुत एहसान जताते हैं, खाना खिलाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज मुनासिब नहीं है। जो अहले सुन्ना वल जमा है उस सिला रहमी करते हैं, भलाई से पेश आते हैं और उनके हुकूक अदा करने की कोशिश करते हैं, और वो अच्छी हमसायगी का भी हुक्म देते हैं। यानी अहले सुन्नत पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। घर के करीब रहने वाले हमसाये होते हैं, उनमें से जो जिस कदर करीब होगा वो एहसान और इकराम का उतना ज्यादा हकदार होगा। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ। और वालिदैन के साथ एहसान करो, और कुराबतदारों के साथ, यतीमों और मिसकीनों के साथ, कुराबतदार पड़ोसियों के साथ और अजनबी पड़ोसियों के साथ। कितने किस्म के पड़ोसी बताए गए हैं आप देखिए यहाँ पर, تو پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، مجھے جبرائیل امین پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث قرار دے دیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا، کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، جس کے پڑوسی اس کی بدسلوکیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ساری احادیث ہیں پڑوسیوں کے تعلق سے، تو ایسی نصوص آئی ہیں اس کے بارے میں، یعنی جو قرآن اور سنت کے روشنی میں ہم کو جو احکام ملتے ہیں اس کو نصوص کہا جاتا ہے، کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ پڑوسی اگر قرابت دار اور مسلمان ہو تو اس کے تین حقوق ہوتے ہیں، ایک حق اسلام، ایک حق قرابت اور ایک حق ہمسائیگی۔ اور اگر وہ قرابت دار اور ہمسایہ ہے تو پھر اس کے دو حق ہیں، یعنی قرابت داری کا حق اور پڑوسی کا حق۔ اور اگر وہ غیر قرابت دار اور مسلمان ہے تو بھی اس کے دو حق ہیں، ایک اسلام کا حق اور دوسرا پڑوسی کا حق۔ تو اہل سنت پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا مطلقاً حکم دیتے ہیں، ہمسایہ کوئی بھی ہو، البتہ قرابت دار ہمسایہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ غیروں سے زیادہ اپنے ہمسایوں سے برا سلوک کرتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں، ان کی کوئی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں یا ان کو تکلیف دیتے ہیں، ایسی دیوار اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کو روشنی، ان کی روشنی ختم ہو جائے۔ پھر یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں، یعنی اہل سنت ان تین قسم کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یتامہ یتیم کی جمع ہے، جس کا باپ اس کی بلوغت سے پہلے انتقال کر جائے۔ احادیث سے بھی اور قرآن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان پر خرچ کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ تو مسکین اور فقرا کے ساتھ احسان کرنے کا قرآن میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کو عزت دیں، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی ضرورت کو پوری کیا جائے، ان کو اگر لباس سے وہ محروم ہے تو لباس ان کو دیا جائے۔ اور پھر مسافر بھی پڑوسی ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھائی سے پیش آنا ہے۔ غلام کے ساتھ شفقت برتنا، یعنی جو آپ کے زیر سایہ ہیں، جو آپ کے کام کاج انجام دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آپ کو اچھائی سے پیش آنا ہے۔ اور سبحان اللہ، دیکھیں اسلام تو ہمیں جانوروں کے ساتھ تک حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، تو پھر غلاموں کے ساتھ کیوں نہ کرے؟ غلام بھی انسان ہیں، اور آج تو غلامی ختم ہو گئی، اب تو آپ کے صرف سمجھے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس، یعنی پیڈ آپ کے وہ ہوتے ہیں سرونٹ، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے، شفقت اور نرمی سے پیش آیا جائے۔ فخر و غرور اور ظلم سے روکنا، یہ بھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ تو خود فخر میں مبتلا ہوتا ہے، نہ غرور کرتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے، اور دوسری مخلوق کو بھی اس برے کام سے روکتا ہے۔ فخر دراصل یہ تخیل سے آیا ہے، یعنی جو چیز میں آپ میں ہے نہیں، آپ اس پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں۔ تو اہل سنت انسان کو دوسرے انسانوں پر فخر کرنے سے منع کرتے ہیں، اپنے آپ کو عالم، غنی اور بہادر جتانے سے منع کرتے ہیں۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتے ہوئے کہے کہ میرے نزدیک تمہاری اہمیت ہی کیا ہے، تو یہ مخلوق پر ظلم زیادتی اور اپنی بڑائی کا اظہار ہے، یعنی تکبرانہ چال چلنا، نخوت کا مظاہرہ کرنا، اکڑنا، سر اور گردن اٹھا کر چلنا، یہ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چل، بے شک تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ تو اہل سنت لوگوں کو نخوت اور غرور سے منع بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اور خود بھی عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو اپنی تعریف سے بھی گریز کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کی تعریف بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ لوگوں سے اپنی تعریف سننا پسند کرنا چاہیے، بس یہ کہ کہیں خاص ضرورت پیش آئے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھتا ہے تو میں اونٹ پر سوار ہو کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں خود اتنے بڑے عالم تھے، رسول اکرم نے خود ان کو دعا دی تھی، لیکن उनके दिल में शौक आप देखिए कैसा था और कैसे वो आजजी वाले थे कि लोगों को किताबुल्लाह की तालीम हासिल करने का शौक दिलाना, उन्हें खुद अपनी जात से कस्बे फैज की दावत देना। तो ये ऐसी सिफात हैं जो पसंदीदा हैं, यानी लोगों के सामने बहुत ज्यादा अपनी खूबियां ना बयान करें, अपनी खूबियों को छुपा कर रखें। जब कोई इंसान लोगों के सामने खुद अपनी खूबियां बयान करता है तो उनकी नजरों से गिर जाता है और बेवकूफ होकर रह जाता है। इससे मोहतात रहने की जरूरत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है, जिसको हम अपनी आम जुबान में कहते हैं। और फिर लोगों पर ज्यादती नहीं करना। रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी इज्जतें तुम पर हराम है, यानी किसी का माल नहीं हड़प करना, किसी का माल नहीं छीनना। यानी कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता जो चीज उसकी नहीं है और वो दावा करे कि चीज मेरी है। तो किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, ये माल में ज्यादती की सूरतें हैं। खून में ज्यादती यह है कि किसी को नाहक कत्ल करना या जख्मी कर देना। इज्जत में ज्यादती यह है कि किसी की गइबत करके या उसकी इज्जत को खराब करना, या जिनाकारी या उससे कमतर कोई गैर अखलाकी हरकत करके किसी की इज्जत गंवाना, ये सब चीजें हराम है। तो अपने आप को लोगों पर बरतर ख्याल करना, चाहे वो हक के साथ हो या हक के बगैर, अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है, अहले सुन्नत इससे मना करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने किसी को दूसरों से ज्यादा माल और इज्जत से नवाजा है, इल्म और सियादत से नवाजा है, किसी भी चीज से नवाजा है, तो अल्लाह ताला की उन नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए अपने आप को मजीद तवाजो मिलाना चाहिए, यानी मुतवाजे हो वो शख्स, ताकि उसकी खूबियों में मजीद निखार आए और लोग फिर उसके कदरदान हों। जो शख्स जगह जगह अपनी बुलंदी का, अपनी बड़ाई का मुजाहरा करता है, तो दर हकीकत वो अच्छे अखलाक का मालिक नहीं है। अखलाक आलिया का हुक्म देना और अखलाक रजीला से रोकना। इन्हीं जो नेक शख्स होता है, जो सही अकीदे वाला होता है, वो क्या करता है, वो खुद अच्छाइयों को नहीं अपनाता बल्कि दूसरों को भी अच्छाइयों का हुक्म देता है। खुद बुराइयों से नहीं बचता बल्कि दूसरों को भी उन बुराइयों से बचने की ताकीद करता है। तो अखलाक आलिया क्या है? सच्चाई, पाकदामनी, अमानत, दयानत और दूसरे अखलाक। और घटिया और रद्दी अखलाक मसलन कज़ब बयानी, झूठ, खयानत और फवाहिश का इर्तिकाब करना, ये रजील अखलाक है, यानी बुरे अखलाक है। तो वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं, वो इस बारे में किताब सुन्नत की इत्तिबा करते हैं और उनका तरीका दीन इस्लाम है, जिसके साथ अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। यानी अहले सुन्नत जो भी कुछ कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से कहते हैं और रसूल अकरम की पैरवी में करते हैं। यानी हम लोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं और उन्हीं के बताए हुए तरीके पर चलते हैं और उसी का हुक्म देते हैं। और हमें जो भी काम करना है उसमें इखलास जरूरी है, क्योंकि अगर हम इखलास के बगैर काम करेंगे तो वो काम काबिले कबूल ही नहीं होगा। लिहाजा अपने कामों में, अपने तमाम आमाल में इखलास लाया जाए। बंदे को हर हाल में मुखलिस होना चाहिए, ना कि लोगों के वाह वाह के लिए वो काम करे। तो जो लोग दीन का काम करते हैं, नेकी की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं, खुद अपने अकीदे को दुरुस्त रखते हैं, दूसरों के अकीदे को दुरुस्त रखने की फिक्र रखते हैं, इस्लाह का काम करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, सिला रहमी करते हैं, आजजी अख्तियार करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू हों, यानी वो अल्लाह ताला ही से मदद मांगे इस काम के लिए और अपने अंदर आजजी अख्तियार करें और खालिस अल्लाह के लिए करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदे के साथ साथ, यानी अकीदे में ये चीज भी आती है कि आपका अखलाक बेहतर हो, आपके रवैये में आजजी और इंकसारी हो और आप इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की खातिर ये काम करने वाले बने। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।